نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. تیسویں پارے کی سورۃ اللیل تک کی تلاوت اگرچہ کی گئی ہے لیکن انشاءاللہ بیان کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے، اس لیے کہ کل ختم کے موقع پر پھر بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. سورہ ملک جو 29 پارے کی پہلی سورت ہے، بظاہر 30 آیتوں کی یہ سورت ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے. تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، صرف 30 آیتوں پر مشتمل. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرائے گی، اللہ رب العزت سے جھگڑے گی کہ اس کو جنت میں داخل کیجیے اس لیے کہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. تو بہرحال بڑی فضیلت والی سورت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو روزانہ سوتے وقت اس کو پڑھنا چاہیے. اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کا عذاب نہ دیں اور نہ ہی ہم آخرت میں پریشانی کا شکار ہوں. تو اتنی مختصر سی سورت کا روزانہ پڑھ لینا کچھ ایسا مشکل نہیں ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس سے یہ پتا چلا کہ احسن عمل مطلوب ہے، یعنی عمل اچھا کیا جائے، اکثر عمل نہیں، بہت زیادہ عمل ہو لیکن کسی کام کا نہ ہو. تو اس لیے اگر اچھا عمل ہو، تھوڑا ہو لیکن اچھا عمل کرے تو وہ زیادہ مطلوب ہے، صحیح طریقے پر عمل کو کیا جائے جو بھی عمل ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کے نشانیاں بھی دکھلائی ہیں اور متوجہ کیا ہے لوگوں کو کہ تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، آسمان میں جو اڑتے ہیں تو کس نے انہیں روک رکھا ہے، یعنی وہ گرتے نہیں باوجود اس کے کہ ان کا وجود اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہوتا. چیل کو لے لیجئے، گدھ کو لے لیجئے، اور بہت سارے پرندے ہیں جو بڑے بڑے بوجھ والے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فضا میں اڑتے ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض، کبھی وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے اپنے پروں کو وہ ہلاتے ہیں جس کے نتیجے میں کبھی اڑتے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے فضا میں تیر رہے ہوں. تو اس میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ کس نے پیدا کیا ان کو، اور ایسی قدرت اور طاقت کس نے عطا فرما دی کہ فضا میں اپنے آپ کو روک کر رکھ سکیں، ورنہ ہر چیز ایسی ہے کہ جو فضا میں جاتی ہے نیچے گرنے کو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ قوت اور طاقت قدرت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے پرندوں کو. ما یمسکہن الا الرحمن، فرما کر جواب بھی دے دیا کہ نہیں روکا ہوا فضا میں ان کو مگر اللہ رب العزت نے جو رحمان ہے. انہ بکل شیء بصیر، جو ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے. آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تم پانی نکالنے کے لیے کنویں کھودتے ہو، بعض اوقات کنویں کا پانی زمین میں نیچے چلا جاتا ہے یعنی پانی ختم ہو جاتا ہے، تو کون ذات ہے اسے دوبارہ جو لے کر آ جائے. یعنی یہ قوت اور یہ طاقت بھی اللہ ہی نے رکھی ہے کہ زمین کو ایسا بنا دیا کہ پانی جذب کر لیتی ہے، اگر پانی نہ جذب کرتی تو پھر کیا کر سکتے تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے خود زمین کو کیسا بنایا ہے، نہ تو اتنی سخت ہے کہ آدمی اس میں مکان بتعمیر نہ کر سکے، بنا نہ سکے، کھود نہ سکے، اور نہ اتنی نرم ہے کہ چلتے ہوئے پیر دھنسنے شروع ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے زمین کو کہ بوقت ضرورت تم جو چاہے سو کر سکتے ہو، چلنا بھی آسان ہے، کھودنا بھی آسان ہے، تعمیر کرنا بھی آسان ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کنواں بنا کر پانی نکالنا بھی آسان ہے. یہ ساری صورتیں اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، اس لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اگلی جو سورت ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک تو ایک کافر کا ذکر کیا ہے، اور وہ چونکہ غرور کرتا تھا، فخر کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ اذا تتلى علیہ آیتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو کہتا تھا پچھلے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی یہ کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال دی ہے باغ والوں کی کہ جس کا والد تو یعنی والد تو نیک تھے لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد یعنی تین اس کے بیٹے تھے، ان میں بعض بیٹوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہمارا باپ سخاوت کیا کرتا تھا اور فصل کی کٹائی ہوتی تھی، لوگ آ جاتے تھے غریب لوگ، تو یہ صحیح نہیں کرتا تھا، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے کہہ لو کہ ان کا تو دماغ خراب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم اب کسی کو اپنے باغ میں نہیں گھسنے دیں گے، اور ایک بھائی نے اگرچہ مخالفت بھی کی کہ ایسا نہ کہو، ہمارا باپ جو کرتا تھا ٹھیک کرتا تھا، تم بھی ویسے ہی اسی طریق پر چلتے رہو، لیکن بہرحال جو دوسرے بھائی تھے وہ اپنے طریقے پر چلتے رہے، اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ صبح صبح جا کر کھیت کٹائی کر لیتے ہیں باغ کی، تاکہ جو کچھ بھی لینا ہے وہ ہم حاصل کر لیں اور غریب غربا جو آ جاتے ہیں عام طور پر وہ نہ آئیں۔ لیکن جب یہ داخل ہوئے، اللہ رب العزت نے جب ان کی نیتیں خراب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ و برباد کر دیا، یعنی آگ آئی اور اس پر وہ خاکستر ہو گیا بالکل۔ فلما راوہ قالوا انا لظالمون، جب یہ باغ میں پہنچے، وہاں قریب پہنچے تو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے، بھائی یہاں تو ہمارا باغ کہیں نظر نہیں آ رہا، آئے تو اپنے ہی باغ میں تھے لیکن چونکہ وہاں تو باغات تھے، اب آ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سب جلی ہوئی اور کٹی ہوئی فصل پڑی تھی۔ تو کہا کہ ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، پھر خود ہی کہنے لگے بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، تو ان کا جو درمیانہ بھائی تھا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس سے کہ ایسا نہ کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ آپ کی ذات پا کے ہم ہی ظالم ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال یہاں یہ دکھایا کہ جب آدمی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا اور نیت اپنی خراب کر لیتا ہے تو بعض اوقات جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا، جس میں جو انگور کے خوشے تھے وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک ایک خوشہ ایک بڑے خچر پر آیا کرتا تھا، یعنی بڑا خوشہ ہوا کرتا تھا، اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے آگے اہل تقویٰ کا ذکر ہے، متقیوں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی سورت کے بالکل آخر میں دو آیتیں ہیں جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی کو نظر ہو جائے تو چاہیے کہ اس آیت کو تلاوت کر دم کر دو، انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح اگلی سورت میں کافروں کے ان اقوال کو نقل کیا گیا ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، اللہ رب العزت نے ان سب کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، وہ رسول کریم ہیں، وما ہو بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے سورہ جن ہے، اس سے پہلے سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا کہ 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب قوم نے بات نہ مانی، جو دعوت دی تھی اس پر کان نہیں دھرے، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پھر یہ فرمایا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے اور بلانے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ میرے قریب آتے وہ اور بھاگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس میں سے کسی کو اب باقی نہ چھوڑا، اب ان پر عذاب نازل کر دے، جس کو اللہ رب العزت نے آخر میں ذکر بھی فرمایا ہے۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، کافروں کے گھر میں سے ایک گھر بھی اللہ باقی نہ چھوڑیے، کیونکہ یہ کافر جو مسلمان ہیں انہیں بھی گمراہ کرتے ہیں، تیری عبادت سے روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بدعا کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا. اور جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے, واقعات بھی ہیں, قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے پھر طوفان نوح جو مشہور ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے عذاب بھیجا کہ آسمان سے بھی پانی برسا, زمین نے بھی پانی جو ہے وہ نکالا اور پوری زمین میں پانی پانی پھیل گیا, یہاں تک کہ سوائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کے سوا کوئی اور بچ نہیں سکا, سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. اسی کو فرما ولا تزید الظالمین الا تبارا, تو اللہ رب العزت نے ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیا. اس سے اگلی سورت میں سورہ جن میں جنات کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت مرتبہ جنات آئے ہیں اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے ہیں, تو اس لیے یہ جنات کا مسئلہ جو ہے وہ اصولی مسائل میں سے ہے, یعنی اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. اس لیے کہ جس طرح اللہ نے جنوں کو پیدا کیا, اس طرح انسانوں کو پیدا کیا, اسی طرح ملائکہ کو پیدا کیا, تو ملائکہ اور چیز ہیں, جن اور چیز ہیں, انسان اور چیز ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ جنات ہی کو ملائکہ کہہ دیتے ہیں تو ان کی غلطی ہے. تو بات یہ ہے کہ جنات الگ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے, اور انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے. تو دونوں تینوں مخلوقوں بالکل الگ الگ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کا ذکر کیا ہے, مختلف واقعات آتے ہیں, اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن مختلف تفصیلات ہیں اس کی اور واقعات ہیں. آسمانوں پر جب ان کا جانا رک گیا شیاطین کا, تو یہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ کون سا واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے دنیا میں کہ ہمارا جانا اب رک گیا. تو کچھ جنات ایک مقام سے گزر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فجر کی نماز کے لیے غالباً آپ نماز رکے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور نماز کی تلاوت فرما رہے تھے. اس وقت انہوں نے جب دیکھا, قرآن مجید سنا, تو وہ حیران رہ گئے. اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ قلوح یا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, تو انہوں نے وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے, یعنی یہ قرآن مجید سن کر وہ گئے اپنی قوم میں, اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے. یہدی الرشد, ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بھی, ہم ایمان لے آئے اس پر. ولا نشرک بربنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو جنات کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ایک جن کو دیکھا جس پر بڑے اچھے اثرات تھے, ایک صوف کا وہ لباس پہنا ہوا تھا اور جس پر بڑی نورانیت تھی, یعنی چمک دمک تھی. تو جب وہ یہ غور سے دیکھ رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو, تو کہا کہ میں آپ کے اس لباس کو دیکھ رہا ہوں جس میں مجھے بڑی نورانیت محسوس ہو رہی. تو کہا کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسی لباس میں, اسی جبے میں ملاقات کی تھی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے ملاقات کی, اور میں ان جنات میں سے ہوں کہ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بہرحال 700 سال اس واقعے کو گزر چکے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی ہیں, 2000 سال کی عمر بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی تابعی کہا جاتا ہے, غالباً اسی بنا پر کہ انہوں نے ایک ایسے جن کو دیکھا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. تو جس نے زیارت کی ہو تو یقیناً صحابی کی زیارت کرے تو تابعی بن جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اللہ رب العزت نے جنات کے ان واقعے کو ذکر فرمایا ہے. اسی طرح آگے سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز قائم کیجئے, راتوں کو عبادت کیجئے جاگ کر. ابتدائی زمانے میں سب پر تہجد ضروری تھی اور فرض تھی, بعد میں جب نمازیں فرض ہو گئیں تو تہجد کی نماز فرض تو نہ رہی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ تہجد ادا فرماتے رہے. اس لیے مسلمان امتیوں کو بھی چاہیے, ہم امتیوں کو, کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تہجد کو ترک نہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہوں, تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیل حکم میں کھڑے ہوتے تھے, بعض اوقات آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے تھے, یعنی اکثر حصہ جو ہے آپ رات کا کھڑے ہو کر عبادت اولاً شروع میں گزارا کرتے تھے, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما دی اور پھر اس پر پابندی نہیں رہی کہ جتنا حصہ جی چاہے آپ کا کھڑا ہو کر آپ تلاوت کیجیے اور نماز پڑھیے. اسی طریقے سے یا ایہ المزمل اور یا ایہ المدثر, ان دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے, آپ تو لیٹ گئے, یعنی آپ کو تو چاہیے کہ چادر اتاریے, اور اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے تو اس کو قم فانذر, اٹھیے کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے, یعنی آپ کا جو منصب ہے اس منصب کے مطابق لوگوں کو دعوت دیجیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِر, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا اور پاک رکھیے. بہرحال اس میں بہت ساری ہدایات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یاد رکھیے کہ ابتدائی صورتوں میں سے یہ ہے, یعنی سورہ مدثر اور سورہ مزمل کا کچھ حصہ شروع میں نازل ہوا. اسی طرح سب سے پہلا حصہ جو نازل ہوا تھا وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی پانچ آیتیں ہیں. تو سب سے پہلے شان نزول کے اعتبار سے اقرا بسمک الذی خلق ہے, اور سورت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی, اور آخری سورت سب سے نزول کے اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے. اگرچہ اس کے بعد بعض آیتیں نازل ہوئیں لیکن پوری سورت ہونے کے اعتبار سے سورہ نصر جو ہے یہ آخری سورت. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا سورہ قیامہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آپ پر آیا کرے, قرآن مجید نازل ہوا کرے, تو آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی غرض سے پڑھا نہ کریں, یعنی ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ سنا کریں. یہاں پر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس کی اتباع کیجئے, یعنی خاموش ہو کے سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر اکابرین نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سننا چاہیے, اور اسی سے نماز میں بھی جب تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر سننے کا حکم ثابت کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے علاوہ دوسری آیات بھی قرآن مجید کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جب قرآن مجید پڑھا جائے تو امام کے پیچھے خاموش ہو کر سننا چاہیے. جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کہو, جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع میں جاؤ, جب تم سجدے میں, جب امام سجدہ کرے تو سجدہ کرے, اور جب قرأت کرے تو تم خاموش ہو کے سنو. تو جس طرح وہ تعمیر اس وقت تکبیر کہنے میں اور رکوع کرنے میں اور سجود کرنے میں, اور قرآن مجید کی تعمیل اس طرح سے ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش ہو کر سنو. اسی طریقے سے سورہ نبا تیسویں پارے میں نبا عظیم کا مطلب ہے قیامت, یعنی عظیم خبر وہ کیا ہے قیامت کی. اما یتساءلون, آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں, عن النبأ العظیم, اور نبأ عظیم کیا ہے, قیامت. الذی ہم فیہ مختلفون, جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی کرتے ہیں, یعنی یہ پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ حق بات واضح ہو جائے, بلکہ چونکہ اس میں اختلاف کرتے ہیں, ان کے عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے ہی نہیں, ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اس کو مانتے ہی نہیں. اس کو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے, اور پھر مختلف اپنی جو ہے وہ دلائل قدرت بھی اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, اس میں اللہ رب العزت نے بہت اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا, اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان للمتقین مفادا سے متقوے والوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا کہ متقین کامیاب ہوں گے, اور آخری آیت میں فرمایا کہ کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, یعنی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے, لیکن ان کی یہ حسرت بھی پوری نہیں ہوگی, بلکہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا کہ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہشات اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک کر رکھا, تو فرمایا فین الجنت ہی الماوا, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت. تو یقیناً خواہشات نفسانی کے خلاف چلنا, نفسانی خواہشات کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر برا کام کرنے کو جس کا نفس جی چاہے انسان کرے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے, اس لیے کہ نفس کو یہ باتیں بری لگتی ہیں. تو نفسانی خواہشات پر چلنا جہنم میں جانے کا سبب, اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روک لینا اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے, اور یہ سوچ کر کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. آدمی اگر اس وجہ سے رک گیا خواہشات نفسانی پر چلنے سے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. اس سے اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں نابینا صحابی کا ذکر فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, اور جسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس اس وقت کون لوگ بیٹھے ہیں. اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بار بار سوال کرتے رہے جس سے آپ نے ناگواری محسوس فرمائی, لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آ گیا. تو مقصد یہ تھا کہ آپ کے چہرے پر بل نہیں پڑنے چاہیے تھے اس کے آنے سے, اور جو سوال وہ کر رہا تھا آپ کو جواب دینا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کافر آپ کے پاس بیٹھے ہوں مسلمان ہو جائیں, جبکہ یہ تو مسلمان ہیں, اس لیے مسلمان کی فکر کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم کافروں کی فکر کریں. جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام پر باقی رکھنا, قائم رکھنا یہ زیادہ اہم بات ہے بنسبت اس کے کہ کافروں کو اسلام پر لانے کی ہم فکر کریں. یعنی وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, فکر کرنی چاہیے, کرتے رہیں, لیکن یہ کہ جو لوگ مسلمان ہیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ دین پر, اسلام پر باقی رہیں. آج لوگوں کے نہ عقائد درست ہیں, نہ ان کو اعمال کا پتہ ہے, تو جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس اپنی مرضی سے چل رہا ہے. تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ جو مسلمان ہوئے ہوئے ہیں کم از کم ہم اسلام پر تو انہیں باقی رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی صورت میں آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قیامت کے دن کا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے بھاگے گی, باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس لیے دنیا ہی میں اچھے اعمال اختیار کرو تاکہ آخرت میں شرمندگی نہ ہو. اور اس سے اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کفار کے ان برے طریقوں کا کہ وہ بچیوں کو, لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے آر کی وجہ سے کہ ہم کسی کے, کوئی ہمارا داماد بنے گا, ہماری بیٹی کسی کے نگاہ میں جائے گی, تو انہیں اس سے آر آتی تھی. نتیجتاً اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے, سوال کیا جائے گا کس جرم میں قتل کی گی. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ذکر نہیں, نہ ماں باپ سے سوال کریں گے. بات یہ ہے کہ ماں باپ ہی نے تو قتل کیا ہے, تو وہ مدعی کیسے بن سکتے ہیں جنہوں نے خود قتل کیا ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے سوال کریں گے. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جو جج حضرات اپنے طور پر نوٹس لیتے ہیں, اس کا بھی ثبوت مل گیا کہ یہ صحیح ہے کہ اگر کچھ بے انصافیاں ہو رہی ہوں تو ججز کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ بے اعتدالیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت خود جو ہے وہ فرمائیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا. تو یقیناً ان کی طرف سے کوئی کھڑا تو ہوگا نہیں, لیکن جب کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر از خود جو ہے نوٹس لیا جائے گا کہ بھئی جن بچیوں کو بچپن میں قتل کر دیا گیا تو کیوں قتل کیا گیا بھائی. اس لیے اس سے اس کی ممانعت آئی ہے. اور خاص طور پر بعض نے اس کو بھی قتل میں داخل سمجھا ہے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کو روکنے کے لیے حمل ساقط کراتے ہیں اور بہت کچھ جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اس سے طور پر اگر کوئی شخص کرتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے, تو گویا اس کو اللہ رب العزت کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور اس کو یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. ایک مسلمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اور اس سے اگلی سورت سورہ انفطار میں یا ایہ الانسان ما غرک بربک الکریم فرمائے کہ انسان تو اپنے رب سے جو ہے وہ غرور کرتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کون ہے, الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا, بہترین ٹھیک ٹھیک بنایا, جس صورت میں چاہا اللہ نے بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس پر تنبیہ کی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ غرور کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے. کم از کم انسان کو اپنے رب کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے. اس سے اگلی صورت میں منع کیا گیا ہے, روکا گیا ہے, ہلاکت کا بتایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. اور اس میں صرف جو ہے وہ ناپتول سے مراد یہ نہیں ہے کہ ترازو میں ڈنڈی مار رہے ہیں, بلکہ اپنے اوقات میں کمی کرنا, اپنے اوقات کو صحیح طور پر جو ہے وہ انجام نہ دینا, ڈیوٹی صحیح طور پر نہ کرنا, جو فرائض سونپے گئے ہیں ان فرائض میں جو ہے وہ ناجائز ارتکاب کرنا اعمال کا, یہ سب اس میں داخل ہے. کہ جو ہماری ذمہ داریاں اس کو ہم پورا نہیں کر رہے, جائز کام کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں, رشوتیں لی جا رہی ہیں, جیسے آج شاید ہی کوئی ایسا محکمہ ہو کہ جس میں یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو. تو فرمایا کہ ویل للمطففین, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگ ان سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں, دیتے ہیں تو لیتے ہیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ آ جائے, لیکن جب دیتے ہیں تو کم. فرمایا کہ یہ سب ہلاکت کی چیزیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو دنیا میں دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے ان کے لیے ویسی سزا مقرر فرمائیں گے جیسا کہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. دنیا میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر, مسلمانوں کو دیکھ کر. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, اس دن جو ہے وہ پھر کافروں پر مسلمان ہنسیں گے. اللہ کی انضرون، تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کافروں کا یہ حال ہوگا کہ اس وقت انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی ان کے پاس. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ایک تو یہ کہ 10 راتوں کا ذکر فرمایا، بعض نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 راتیں اس سے مراد ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی یہ 10 آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں. بہرحال جو بھی راتیں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے چونکہ جنت سے بھیجا ہے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور امتحان کے لیے آیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے. تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کی روح بھی اچھے فرشتے، نیکی والے فرشتے نکالتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اس وقت ہی خوشخبری دیتے ہیں وہ کہ روح اپنے رب کی طرف اس حال میں نکل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. دعا کرنا چاہیے ہمیں اس موقع پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس نفس مطمئنہ میں شامل فرما دے، یعنی ایسے نفس ہمارا بنا دے جس کو نفس مطمئنہ اللہ نے قرار دیا ہے، جن کی روح ایسے فرشتے نکالیں گے کہ آنے سے پہلے وہ خوشخبریاں دیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے تو اس کو آخری وقت میں سارے مناظر دکھائے جاتے ہیں، تو دور سے وہ دیکھتا ہے کوئی چیز چمکتی ہوئی دور سے آ رہی ہوتی ہے، قریب آتے ہوئے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جنت کی چیزیں لے کر آتے ہیں اس کے لیے، پھل لے کر آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں ان کے لیے، یہاں تک کہ اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے کہ جلد از جلد میں نکلوں بدن سے. اور پھر اس کو خطاب بھی ہوتا ہے کہ ارجع الی ربک، کہاں اس دنیا گندگی میں پھنسی ہوئی ہے، نکلو یہاں سے اپنے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آخری وقت میں ہمیں بھی یہ خطاب عطا فرما دے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ والتین میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوین کا ذکر فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. تو البتہ اتنی بات ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، نے فرما دیا کہ ہم نے تو انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اب انسان ایسا نہ کرے کہ برے عمل کر کے بدترین جگہ پر چلا جائے، اسفل سافلین میں نہ پہنچ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں اعلی علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کی روحیں اسفل السافلین میں چلی جاتی ہیں، جو تحت السرا میں ہیں، نیچے ہے بالکل. جہنم جو ہے وہ نیچے ہے اور جنت جو ہے وہ اوپر. تو اللہ رب العزت نے جو نیک لوگوں کی روحیں، ان کے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ ان کی روحیں اعلی علیین میں چلی جائیں، اور جو بدکار ہیں، کفار ہیں، ان کی روحیں اسفل السافلین میں چلی جائیں. اور اگلی سورت جو ہے وہ سورہ اقرا ہے، جس میں پہلی وحی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو سب سے پہلے وحی غار حرا میں حضرت جبریل امین لے کر آئے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی ابتدان. اس کے بعد سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل. اگلی سورت میں اللہ تعالی نے کافروں کا بھی ذکر فرمایا، مشرکین کا ذکر فرمایا، اہل کتاب کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوق. اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیا، فرمایا کہ بہترین مخلوق ہے. اور ان کی جزا بھی اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دی کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ تکاثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو مال کی ہوس نے مار ڈالا. الحاکم التکاثر، مال کی کثرت اس کے دل میں ہے کہ وہ مال آتا رہے کہیں سے بھی آئے. فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پڑا، یعنی مال کی یہ ہوس ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور انسان قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن دو چار کے چکر سے کبھی نکلتا نہیں. فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب جان لے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب جان لے گا، ہرگز نہیں. یعنی یقیناً اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ غلط نہیں، اور یہاں تک کہ پھر اس کو یقینی علم حاصل ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ثم لتسألون یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے. اس سے یہی پتہ چلا کہ جو نعمتیں آج ہمیں مل رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کریں. ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن باس پرس ہوگی. حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کہاں سے حاصل کیا, کہاں پر خرچ کیا, عمر کو کہاں پر خرچ کیا, یعنی یہ عمر جو ہے کہاں تم نے بسر کی. تو یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت آخر میں سوال فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال کام نہیں آئے گا آخر میں, اصل اعمال کام آتے ہیں. پھر سورہ فیل میں اصحاب فیل کا ذکر فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو اس میں ذکر فرمایا, الم ترى كيف ربك باصحاب الفیل میں. اور اس کے بعد سورہ قریش میں جو کفار تجارتیں کیا کرتے تھے ملک شام کی طرف سردی اور گرمیوں میں, اس کا ذکر ہے. اور اسی طریقے سے اگلی صورت میں جو ہے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے ان کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی, جب ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو سستی سے پڑھتے ہیں. اب سستی سے پڑھنے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ نماز پڑھنے میں سستی اختیار کر رہا ہے, تو یہ بھی ہے ایک مطلب. یہ بھی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتا, قضا کر دیتا ہے, تو یہ بھی سستی میں داخل ہے. بعض لوگ پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ کہتے ہیں رات ہی کو جا کے پڑھ لیں گے گھر پہ, اپنی دکان بند کے پڑھتے تو ہیں لیکن جو ہے وہ کاروبار میں ایسے الجھے رہتے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پھر گھر گئے اور جا کے پڑھتے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نمازوں کو وقت پر پڑھیں. اگلی سورہ سورہ کوثر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حوض کوثر کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. اور فرمایا کہ فصل لی ربی گون ہر, آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے قربانی بھی کیجیے. ان نشانیاں کا ہوا لبتر, آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابتر ہیں, یعنی آپ کی نسل اب ختم ہو گئی اور بے نام و نشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان آپ کا دشمن ہونے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے آج ابو جہل کی اولاد کو کوئی نہیں جانتا, ابو لہب کی اولاد کو کوئی نہیں جانتا, بلکہ اگر ان کی اولاد میں کوئی ہو بھی تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے میں ہر آدمی فخر محسوس کرتا ہے. آپ کو ہزاروں لاکھوں انسان مل جائیں گے جو سادات میں سے ہیں اور جو اپنا نسب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں, لے جاتے ہیں, یا ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے. تو بے نام و نشان تو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آج سب جانتے ہیں, ان کی اولادوں کو بھی جانتے ہیں اور ان سے جو متعلق ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. یعنی اس میں دونوں طرح کی اولادیں شامل. یقیناً ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تو ہیں. اگر ہمارا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بھی ملتا تب بھی ہم روحانی اولاد تو ہیں. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ بھی ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. تو امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کا نسب کو ایسا باقی رکھا کہ ہر آدمی اپنی نسبت آپ کی طرف جوڑنے میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کافروں کو آج کوئی جانتا بھی نہیں. اگر کوئی جانتا ہے تو عبرت کے طور پر, یہ تاریخ میں تو ان کے نام آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی آپ نے کبھی سنا کسی کا نام ابو جہل ہو کہ میرا نام ابو جہل ہے؟ میرے تو آج تک زندگی میں کبھی سنا نہیں بھائی. تو اس لیے اللہ رب العزت معاف فرما دے. یہاں پر دشمن ان نشانیاں کا حول ابتر فرمایا, اس سے قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے, اللہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آپ کی اولاد کا نام و نشان بھی جگمگا رہا ہے لیکن دشمنوں کا کوئی جاننے والا نہیں. اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کے عمل اس کے ساتھ ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھوتا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھا بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, یعنی ہم نے کوئی سمجھوتا کر لیا, یہ مقصد نہیں. بلکہ بتلایا کہ تم پر اب راستے ہم نے بتا دیے, کھول دیے, ہدایت کے راستے کو بھی پتا چل گیا تمہیں اور گمراہی کے راستوں کا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور اس کا بدلہ ہمیں ملے گا اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں, اب جو چاہے کرو. اس کے بعد پھر سورہ اذا جاء نصر اللہ, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ آخری سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. فتح مکہ سے قبل یہ, بعض نے کہا کہ 2 سال قبل نازل ہوئی غزوہ خیبر کے موقع پر, اور یقیناً غزوہ خیبر فتح میں نے بتایا تھا صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی 21 دن کے بعد غالباً واقع ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو غالباً 2 سال ہی کا وقت تھا یہ کہ یہ سورت نازل ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ لہب ہے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں سب سے پیش پیش تھا. اگر باپ یا چچا، چچا بھی باپ ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اگر بھتیجے کو تنگ کرنا شروع کر دے تو یہ بڑی عیب کی بات ہوتی ہے. حالانکہ چچا تو باپ کی جگہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر بھتیجا یتیم ہے تو چچا جو ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے، ان کی کفالت کرے. لیکن اس بدبخت نے یہ کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تبلیغ کے لیے جب اپنے عزیزوں کو جمع کیا تھا تو اس بدبخت نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تبن لکا لہذا جماعت نا، کہ تمہارے تم ہلاک ہو جاؤ کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا. تو مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اس بدبخت نے تبن کا لفظ آپ کے لیے کہا ہے، تو یہی لفظ ہم بھی کہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل کی مراد پوری کی اور اسی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ تبن تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ ٹوٹ گیا. وہ تب دوبارہ جب لائے اس کا مطلب وہ ٹوٹ گیا، یعنی ایسا ہی ہے گویا حقیقت میں ایسا ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسی نے جب اس کو کہا تھا کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو کہنے لگا میرے پاس مال بہت ہے، میری اولاد بہت ہے، میں مجھے مال دے کے چھڑا لوں گا اپنے آپ کو دوزخ سے. تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی. کسب جو ہے جس طریقے سے مال کو بھی کہتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں، اولاد بھی تو انسان کی کمائی ہے. جس طرح مال جو ہے یہ کمائی کہلاتی ہے، اسی طریقے سے اولاد بھی کمائی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح آدمی اپنا مال جو ہے اس کے لیے طیب اور طاہر ہے، اولاد کا مال بھی طیب اور طاہر ہے اس کے لیے، باپ کے لیے کھانا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ انت و مالک لابی کا، یعنی ایک شخص جو اپنی اولاد کا مال جو ہے لے کر خرچ کیا کرتا تھا، تو بعض اوقات اس سے شکوا ہوتا تھا کہ باپ سارا مال لے لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوا بھی کیا اس نے، تو اس پر اسے تکلیف پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو اشعار بھی دلی دل میں کہتے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کون سے اشعار کہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ایسی کہی ہے کہ ابھی تو وہ اشعار میری زبان پہ بھی جاری نہیں ہوئے، صرف دل میں ہی میں نے کہے تھے. تو آپ کا حق ہونا ہم پر بار بار واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے اور زیادہ آپ کا حق پر ہونا پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے یقینی طور پر حق پر ہیں اور رسول برحق ہیں. تو پھر آپ انہوں نے جو اشعار سنائے اس کا مطلب یہ تھا کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اس سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مال یہ مجھے دیتا ہے یا میں لیتا ہوں تو اسے کہاں میں خرچ کرتا ہوں، یعنی اس کی پھوپھی ہے میں اس پر خرچ کرتا ہوں، وہ نادار ہے، اسی طریقے سے اور بعض عزیز ہیں ان پر میں خرچ کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ انت و مالو کا لیا ابھی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کے لیے، یعنی تیرے باپ کو پورا پورا حق ہے کہ وہ تیرے مال سے جو چاہے خرچ کرے جو چاہے لے. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ باپ کا کتنا حق ہے. آدمی 10 پیسے دے کے، تھوڑے سے پیسے دے کے سمجھتا ہے کہ صاحب باپ کو اتنا دیتا ہوں، کوئی احسان نہیں کرتا، اس کے جو احسانات ہیں وہ انسان ادا نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہاں پر فرمایا سیصلا نارن ذات لہب ممرات حمالت الحطب، فرمایا ان قریب یہ ابو لہب دوزخ میں داخل ہوگا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں آگے آگے ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں ہر ایسے عمل سے بچائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہو، یا خدا نہ کرے توحید میں شامل ہوتا وہ عمل ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. سورہ اخلاص کے اندر بعض کافروں نے پوچھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہیں کون، سونے کے ہیں چاندی کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں اور نہ اس کی اولاد ہے. یہ سب تو تمہارے لیے ہیں اس لیے کہ سب عیب کی چیزیں ہیں. ہمارے لیے اولاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے تاکہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. تو اس سے اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. بلکہ فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسری نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمائی, آیت نازل فرمائی. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت. آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ مضمون اس میں اللہ کی وحدانیت کا ہے, بڑا عجیب مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے. بعض روایت سے پتہ چلا کہ جو شخص سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتا ہے تو یہ تینوں صورتیں اس کے لیے کافی ہیں بس. تو اس کی تلاوت کرنی چاہیے, ہر نماز میں بھی چاہیں تو پڑھیں, ساتھ ساتھ عشاء کے بعد سوتے وقت بھی ان کی یعنی تلاوت کرنی چاہیے, جب اٹھے تب بھی. تو یہ بڑی اہم صورتیں ہیں, ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے, جس میں چونکہ اس میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ معوذتین کہلاتی ہیں, اور سورہ اخلاص کی الگ سے الگ فضیلت, اس لیے ان صورتوں کو جو ہے سوتے وقت بھی خاص طور پر پڑھنا چاہیے. اور سب سے آخری جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ معوذتین کہلاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یعنی اختتام قرآن مجید کا اس پر ہوا ہے, تو مناسبت کیا ہے ابتدا میں اور انتہا میں؟ سب سے پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا ہے پہلے, پھر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کی مدد طلب کی گئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم میں سیدھا راستہ مانگا گیا ہے. لازمی بات ہے کہ سیدھا راستہ جو مانگتا ہے انسان تو اس کے حصول میں مانے کون ہوتا ہے؟ شیطان. سیدھا راستہ انسان اللہ سے مانگتا ہے, طلب کرتا ہے, چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلوں, اللہ سے مدد مانگتا ہے, لیکن اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کون ہے دنیا میں؟ شیطان. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل نہ کرے, یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے, جیسا کہ بعض لوگ گمراہی میں پڑ گئے, کوئی کسی سے بیٹا مانگتے ہیں, کسی سے کچھ مانگتے ہیں, کسی سے کچھ مانگتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ صاحب فلاں دینے والا, فلاں دینے والا, اور اسی طریقے سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو شیطان چونکہ گمراہ کرتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے اختتام قرآن مجید کا ان دونوں صورتوں پر کیا, جس میں بتا دیا کہ بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان کے شر و فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اور سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو, اللہ کی مدد تم حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ, اور شیطان مردود کے شر و فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. کیونکہ ان صورتوں میں یہی چیز ہے بتائی گئی ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس قسم کا مضمون قرآن مجید میں تین آیتیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے. غالباً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, یعنی انسان اور جنات. جنات سے مراد شیاطین, میری مراد شیاطین ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے. انسان بھی بعض اوقات تکلیف پہنچاتا ہے, اسی لیے فرمایا من الجنت والناس, چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں. تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا مختلف آیات ہیں, سورہ آراف میں مضمون کو بیان کیا گیا ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, یعنی انسان جو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے تدبیریں جو بتائی گئی ہیں, خذ العفو معاف کر دو, وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, تدبر سے کام لو, حکمت سے کام لو, اعراض کر لو, یعنی ان کی طرف مت دیکھو. بعض اوقات اگر ظاہری دشمن ہوتا ہے یعنی انسانوں میں سے کوئی دشمن ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی حکمت کی بات کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ دوست بن جاتا ہے. اور اگر ان سب سے بھی کوئی باز نہ آئے اور وہ کافر ہو, نہیں باز آتا, تو پھر جہاد اور قتال بھی ہے آخری, مطلب اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. لیکن ان تمام آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر شیطان تمہیں جو ہے تکلیف پہنچائے تو تم ایسی صورت میں کیا کرو, تم اسے کچھ نہیں کر سکتے, نہ اگر احسان کرو گے اس کے ساتھ تو احسان کو بھی نہیں مانتا, اگر اس کے ساتھ تم دوستی کرنا چاہو وہ دوستی میں بھی دھوکہ دیتا ہے. دوست تو وہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا دوست ہوں لیکن اصل میں دشمن ہے, کیسے ممکن ہے؟ دوستی ہو ہی نہیں سکتی انسان کی اور شیطان کی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے ہم لڑ بھی نہیں سکتے کہ چلو بھائی بندوق اگر موجود ہاتھ میں ہو تو گولی مار دیں, تو اس طرح وہ کسی طور پر بھی ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں, یا اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں اس لیے کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس دشمن کو اللہ کے حوالے کیجئے, یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, وہ شیطان کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے جو کچھ وہ تکلیف پہنچانا چاہے گا جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے فرمایا معوذتین اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض نے فرمایا کہ جس طرح انسان کو روٹی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے سانس لینے کے لیے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہر آدمی کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی ضرورت ہے. اس لیے تم سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا وظیفہ بنا لو، صبح و شام پڑھنے کا بھی، یعنی ان کو نمازوں میں بھی پڑھو، اس کے علاوہ سوتے وقت بھی پڑھو، صبح اٹھو تو بھی پڑھو. اور اسی طریقے سے جنات سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بتایا گیا کہ کس شخص نے جادو کیا، کس چیز پر جادو کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے. یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، اس میں 11 آیتیں ہیں، دونوں صورتوں میں 11 گٹھیں تھیں جو لگائی گئی تھی اور اس پر جادو کیا گیا تھا. اور جو کھجور کا خوشہ ہوتا ہے جس میں، یعنی کھجور کا جو ہے خوشہ نکلتا ہے، اس میں اس کو بند کر کے اور ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا پتھر کے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں نکلوائیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھائیں کھولی اور گٹھا کھولی کس طرح کے قل اعوذ برب الفلق من شر، یہ پڑھتے جاتے تھے گٹھا کھلتی جاتی تھی، تو 11 گٹھے لگی ہوئی تھی. یہ جب آپ نے پڑھا تو وہ سب جادو وادو ختم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک بوجھ میرے سر پر سے اتر گیا ہو. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جادو بھی حق ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے، لوگ کرتے بھی رہتے ہیں اس قسم کی حرکتیں. ان سب سے بچاؤ کا ذریعہ ایک ہی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کثرت سے کیجئے. کچھ کھائیں پیئیں، پڑھیں، پڑھ کر دم کر کے کھایا پیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. کچھ نہ کچھ اثر ہوا بھی تو یقیناً اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے انشاءاللہ ختم ہو جائے ساری چیزیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب چیزیں ویسی کے ویسے موجود ہیں، زبان میں ہمارے تاثیر نہیں رہی، ہمارے اندر اثر نہیں رہا. اور اثر کیوں نہیں رہا؟ کہ ہمارا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اسی طریقے سے اور کچھ نہیں تو سودی لین دین کھاتے، یہ سب چیزیں ہیں. کچھ نہ کچھ خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں ہمیشہ ہر شخص میں موجود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اگر ڈائریکٹ سود نہیں بھی لے گا تب بھی اس کے دھوئے سے بچ نہیں سکے گا، یعنی اس قدر عام ہو جائے گی. آج کہیں جو ہے وہ پروفٹ کے نام پر، کہیں کسی نام سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سود کا لین دین کر لیں، جس طرح رشوت مختلف طریقوں سے لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. اللہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ کمائی کی رشوت سے اکثر بنے ہیں وہ مکان جن پہ لکھا ہے من فضل ربی، بڑی ساری بلڈنگ بنائی اوپر لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی. اور اللہ معاف کرے، آج کل تو باقاعدہ کہتے بھی ہیں کہ جی بھی یہ کمائی جو ہے نا فضل ربی. اللہ حافظ رامین. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مذاق ہے، اس کو فضل ربی کہنا یعنی یہ عذاب کا سبب ہے. جو چیز عذاب کا سبب ہو اس کو ہم فضل رب سمجھے، الحیاذ باللہ ثم الحیاذ باللہ. یقیناً یہ دیکھنے میں مال بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اس کی اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اس مال حرام کی وجہ سے جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر اس پکڑ سے کوئی چھوڑانے والا ہے نہیں دنیا میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بہرحال یہ صورتیں دونوں بڑی اہم صورتیں ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کو سکھانا چاہیے، رات کو پڑھ کر سونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر رات کو اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، چہرے پر پھیرتے، پھر اس کے بعد سر پر اور پورے بدن پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ سے پھیر لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے، مرض الموت جس کو کہتے ہیں، اس وقت بھی آپ، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں پڑھ کر جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی دم کر کے اور آپ کے ہاتھوں ہی کو میں آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں وہ بات کہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی. تو اس اعتبار سے یہ صورتیں دونوں بڑی اہم ہیں اور ہمیں ان کی تلاوت رات دن کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کوئی تفسیر بیان نہیں کی، اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا. مختلف عنوانات کے تحت مختلف باتیں عرض کر دی ہیں، یقیناً نہ ان کا حق ادا ہوا اور کہنے سننے میں بہت سی کمی کوتاہیاں یقیناً ہو گئی ہوں گی. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ استغفار کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو مناسب نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، اور جو صحیح بات کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آپ سب حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں. ویسے تو ہمارے یہاں بیان الحمدللہ ہوتا رہتا ہے جمعے کے جمعے، ہر یعنی ہر جمعے کو اہتمام کے ساتھ عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید کے بعد کچھ دنوں کے بعد قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی تفصیل کے ساتھ عشاء کے بعد، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور کیا جاتا تھا پہلے، درمیان میں کسی وجہ سے جو ہے تعطل ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ارادہ یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، اس لیے تاکہ ہمیں قرآن مجید سمجھ میں آئے اور ہم سمجھیں قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، جہاں کہیں درس قرآن مجید ہوتا ہو، صحیح علماء درس قرآن مجید دیتے ہوں، تو ان دروس میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں معلوم ہو. یہ رمضان المبارک میں موقع غنیمت جانتے ہوئے، اور چونکہ لوگوں کے قلوب نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اچھی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے مسجدوں میں، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں نیکیوں کی طرف لوگ مائل بھی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو پھر دوبارہ اس طرح متوجہ کروں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ، دیکھیے ہر ترجمہ مستند نہیں، اور بعض اوقات بعض ترجمے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو صحیح لیکن ان کی جو زبان ہے وہ مشکل ہے. مثلا اگر 100 سال پہلے کا ترجمہ ہے تو اس میں وہ ہماری زبان سے میل نہیں کھاتا اور وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اس زمانے میں بعض حضرات نے کوششیں کی ہیں، اور اس زمانے میں لازمی بات ہے جو جس پر اعتماد کرتا ہے اسی کا نام لے گا، اس لیے اس زمانے میں پوری تفصیل اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنی ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن جو 8 جلدوں میں ہے اس کا مطالعہ کیجیے، اور اگر مختصر ترجمہ اور تشریح دیکھنی ہو تو پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، وہ بھی بڑی اہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے اعتبار سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ 3 جلدوں میں ترجمہ قرآن مجید اس زمانے کے ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان بھی ایسی کہ جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، اور اس کی تشریح بھی مختصر طور پر 3 جلدوں میں اس کو بیان کیا. تو میں سمجھتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں اس ترجمہ قرآن مجید کو رکھیے، گھروں کو مزین کیجیے اس سے، اور روزانہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ جتنی بھی توفیق عطا فرما دیں چاہے 1 رکوع پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اس کی مختصر تشریح بھی آپ کو مل جائے گی. پھر اگر تفصیل دیکھنی مقصود ہو تو اہل علم سے رجوع کر لیجئے، کم از کم ہم کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھیں گے. اس لیے بس میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کو کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید آج ہم نے جو جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے ہیں. ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے ہم اپنے آپ کو کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی حدیث کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان چیزوں میں الجھ کر رہ گئے. بعض حضرات نے فرمایا اہل علم میں سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ حتیٰ کہ شافی، حنبلی، مالکی اور اس طرح سے جو یہ یعنی اہل حق ہیں، یہ سب کے سب علماء حق ہیں، لیکن فرمایا کہ آخرت میں پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہو سکے گی کہ حق پر کون تھا. جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کیا وہ زیادہ حق پر تھا، یا امام احمد ابن حنبل کے قول پر عمل کرنے والا حق پر تھا، یعنی یہ بات واضح وہاں بھی نہیں ہو سکے گی. اور واضح کیوں نہیں ہو سکے گی کہ جب یہ حق ہیں تو یقیناً جو بھی پیروی کر لے گا ان چاروں اماموں کی وہ صحیح چلے گا. اس لیے اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھئی یہ حق پر تھا یہ غیر حق پر تھا، ایسا نہیں. اور یہ اختلاف بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اختلاف للہیت کی بنیاد پر، اختلاف وہ خراب ہوتا ہے جو ہماری نفسانی خواہش کی بنیاد پر. یاد رکھیے آج جو ہم لڑتے جھگڑتے ہیں اختلافات کی بنا پر، یہ اختلاف تو ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن جو اختلاف علم کی بنیاد پر ہے، دلائل کی بنیاد پر ہے، اور جس اختلاف میں خواہشات نفسانی کا دخل نہیں ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف امام شافعی سے، امام شافعی کا اختلاف امام احمد سے، امام احمد ابن حنبل کا اختلاف امام مالک سے، ان حضرات کا اختلاف یہ للہیت کی بنیاد پر تھا. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کے قائل نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ناجائز اور حرام ہے کوئی، یہ بات سمجھ لیجیے، رفع دین کوئی ناجائز نہیں ہے، آمین اونچی آواز سے کہنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، صرف اختلاف کس میں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا افضل، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اونچا پڑھنا افضل، افضل اور غیر افضل میں ہے، جائز اور ناجائز میں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اختلافات ہیں۔ رفع دین میں بھی یہ ہے کہ کوئی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے، قابل ترجیح کیا ہے، دلائل کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی بنیاد پر رفع دین کا ترک جو ہے یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، باقی ائمہ رفع دین کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کسی ایک کی جس کی بھی پیروی کر لو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل پڑو۔ اور چونکہ ان حضرات نے دین کو سمجھا ہے، قرآن و حدیث میں اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قبولیت عامہ بھی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں ساری کی ساری دنیا یعنی ان چاروں مسالک پر اور چاروں مذاہب پر متفق، اس لیے اللہ نے قبولیت بھی عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ادنا جو ہے وہ گستاخی کا کوئی ذرہ کوئی چیز بھی نہیں۔ اسی طرح امام احمد سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج، اور ہم سب کی ان کی جوتیوں کے ذروں کو اپنے سروں پر رکھنا اور جوتیوں کے سر پر اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ذرہ برابر یہ جو اختلاف ہے اس کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں حرم شریف میں چاروں مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی پر تان نہیں کرتا، تشنی نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارے یہاں مصیبت ہے۔ حالانکہ ہوتے سب حنفی ہیں لیکن ایک دوسرے سے لڑنا ہے، اس لیے کہ اختلاف نفسانی خواہش کی بنیاد پر کرتے ہیں، دلائل کی بنیاد پہ تو ہے نہیں۔ نتیجہ یہ کہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی سر پٹ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے، شر اور فتنوں سے بچو۔ اس زمانے میں پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لو، اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلا دو، اور کسی بزرگ سے ایسے نیک آدمی سے تعلق قائم کر لو، انشاءاللہ امید ہے کہ بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ مختصر سا کام ہم کر لیں گے، امید ہے کہ راستہ انشاءاللہ مل جائے گا، اور جب صحبت نیک مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ رہنما اگر مل جاتا ہے تو آسانی سے منزل طے ہو جاتی ہے، لیکن اگر رہنما موجود نہ ہو تو پھر پوچھنا پڑتا ہے بھائی کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں، بعض اوقات بھٹک جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اس لیے کسی نہ کسی کی رہنمائی بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان حضرات کی للہیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد امام یوسف رحمہ اللہ، ان دونوں کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی عظمت ان کے دل میں ہوگی کہ جو ہے وہ ان کے امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ دو سال ماں کے پیٹ میں رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ چھ مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی، یعنی اگر کسی عورت کے یہاں چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ثابت النسب ہوتا ہے، اس کو غیر ثابت النسب نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب اس کا باپ نہیں ہے کوئی، جس کے نکاح میں آ گئی اور اس کے چھ مہینے بعد اولاد ہو جائے تو وہ ثابت النسب کہلائے گا۔ تو کم سے کم مدت چھ مہینے شمار ہوئی، اور اس قرآن مجید کہتا ہے وہ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، یہ قرآن مجید میں چوبیسویں پارے میں غالباً ہے یہ آیت، وہ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، یعنی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت دونوں ملا کر تیس مہینے قرآن مجید نے کہی۔ تو دو سال کی مدت چوبیس سال تو یقیناً دودھ پلانے کی مدت ہے، اور چھ مہینے جو ہے حمل کی مدت، اس اعتبار سے تیس مہینے پورے ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے ہی جو ہے وہ ثابت النسب بچہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ دو سال، دو سال تک بھی بچہ حمل یعنی رہ سکتا ہے، اور بعد نے چھ سال فرمایا۔ چنانچہ امام زحاق رحمۃ اللہ علیہ چھ سال بعد پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، اور زحاق نام اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوا تو ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے، عام طور پر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کا نام زحاق قرار پایا۔ تو بہرحال ان حضرات میں للہیت اس درجے کی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پہنچے اور وہاں جو قریب ترین مسجد تھی وہاں پر جب انہوں نے نماز ادا کی تو رفع دین کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے شرم آتی کہ میں یہاں ان کی مسجد میں آؤں اور اپنے جو ہے مختار مذہب پر عمل کروں، بلکہ یہاں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے رفع دین کو ترک کر دیتا ہوں. یہ ان کی للہیت تھی. آج ہم کون پہنچ سکتا ہے ان کی للہیت کو؟ اس لیے ان سب حضرات کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور اپنے لیے بھی ہم خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں افتراق و انتشار سے بچائیں. اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ضرورت ہے اس کی کہ ہم متحد اور متفق رہیں، نہ یہ کہ ہم منتشر ہو جائیں. اس لیے اگر کبھی کوئی اختلاف کی کوئی بات بھی کرے تو آپ بحث مباحثے میں مت الجھیں، کسی سے بحث مت کیجئے. ان سے کہہ دیا اچھا بھائی ٹھیک ہے تم ہی صحیح ہوگے، ٹھیک ہے خدا حافظ السلام علیکم کہ اگر رخصت ہو جائیں، ورنہ آپ جتنا لڑنا چاہیں گے لڑائی تو بڑھتی چلی جائے گی. پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا، لسی میں پانی ڈالتے چلے جاؤ پتلی ہوتی چلی جائے گی بھائی، پیتے چلے جاؤ. اور لڑائی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دو چار گالی تم بک دو، دو چار میں بک دوں، پھر آگے مار کٹائی بھی شامل ہو جائے تو جتنا چاہے بڑھا لے آدمی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. باقی آپ حضرات یہاں آتے رہے اتنا عرصہ، اور انشاءاللہ مزید بھی آئیں گے اللہ نے چاہا، لیکن پتہ نہیں پھر موقع ملے بات کہنے کا نہ کہنے کا. بات یہ ہے کہ کوشش تو یہ کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کو کسی قول سے بات سے عمل سے میرے تکلیف نہ پہنچے، لیکن پھر بھی انسان ہے، کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی جس سے کسی شخص کی ذات کو تکلیف پہنچی ہو، یا کوئی عمل ایسا میرا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، تو بہرحال میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں. اس لیے کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے. آج ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے رمضان میں ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کتنے مسلمان ہمارے اس رمضان میں ہیں آئندہ نہیں ہوں گے، کتنے پچھلے سال تھے اس سال نہیں. تو موت زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے جب ہم کچھ لمحے مل جل کر بیٹھیں تو یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اور کچھ باتیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں. تو جب بھی جدائی کا وقت آئے آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے. حقوق ایک دوسرے پر ہیں، ایک مسلمان کے اللہ نے دوسرے مسلمان پر حق رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب جدا ہوں موقع ایسا آ جائے، آگے پھر موقع ملے نہ ملے بات کرنے کا، تو اس سے پہلے اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کرا لینے چاہیے کہ بھائی کوئی بات ایسی ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. پھر آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دیں اس محبت کا بھی جو آپ کرتے ہیں مجھ سے، اور الحمدللہ کہ مجھے بھی بے انتہا آپ سب حضرات سے محبت ہو محبت ہے. کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی باپ کے برابر، کوئی بھائی کے برابر، کوئی اولاد کے برابر، تو یقیناً ان سب رشتوں کے اعتبار سے جو جس کے لائق ہے تو یقیناً میں بھی بہت احترام بھی کرتا ہوں، ادب بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ محبت ہماری اپنی رضا کے لیے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر شر سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. جب تک ہم زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، اور جب وقت آخر آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہاں پر جمع فرماتے ہیں، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اسی طریقے سے ہم وہاں جمع ہو جائیں، اور سب اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے کل عرض کیا تھا کتاب نماز کے سلسلے میں تقسیم ہونی ہے، تو آج کتابیں آ گئی ہیں وہ، لیکن وہ کتابیں کچھ محدود ہیں. 220 کتابیں ہمارے پاس، یقیناً آدمی زیادہ ہیں، تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نہ لیں، اس لیے کہ ان کے لیے انشاءاللہ پھر آ جائیں گی. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ لیں. اسی طرح پچھلے سال بھی تقسیم ہوئی تھی، اگر کسی کے پاس وہ کتاب پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی نہ لیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت نہیں. جن حضرات کے پاس وہ کتاب نہیں ہے وہ حاصل کر لیں، اور اس میں الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ نماز سے متعلق تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ہی اہم کتاب ہے، تو وہ کتاب ضرور لے لیجئے. جن حضرات کے اگر نہیں ملے تو پھر بازار سے خرید لیجئے، لیکن اس میں چھینا جھپٹی نہ کریں، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ تنظیم کے ساتھ یہ کتاب جو ہے ہمارے بعد ساتھی انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے. چاہیں تو دعا کے بعد یہیں تشریف رکھیں آپ تک پہنچ جائے گی، اور ورنہ پھر آپ خود آ کر ان سے حاصل کر لیں. جزاکم اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو اے اللہ آپ کے لیے ہو، خواہشات نفسانی پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اے اللہ آپ کا نام انتہائی پاکیزہ ہے اور ہم ناپاک لوگ ہیں. اے اللہ آپ نے اپنے فضل خاص سے ہمیں توفیق اطاعت بھی عطا فرمائی اور اپنا پاک نام اپنی اے اللہ ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما دیا. یقیناً اے اللہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اگر ہم اپنی زبانوں کو مشک و گلاب سے بھی ہزار مرتبہ دھو لیں تب بھی آپ کا نام اتنا پاکیزہ ہے کہ اپنے زبان پر لانا یا اللہ ہم بے ادبی سمجھتے ہیں، لیکن اے اللہ یہ آپ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود ہمیں توفیق عطا فرما دی. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیشہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیشہ دائمی طور پر نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر شر سے اور فتنوں سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہر شر سے اور فتنوں سے بچا لیجئے. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں ہر حرام آمدنی سے بچائیے، حرام مال سے یا اللہ بچا لیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے. یا اللہ سود سے ہمیں بچائیے، بے حیائی سے بچا لیجئے. اے اللہ منکرات سے بچا لیجئے، فواحش سے بچا لیجئے. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن سے آپ محبت فرماتے ہیں ان کی محبت عطا فرما دیجئے. اللہم اجعل حبک وحب من یحبک. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجئے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو جاتی ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں اپنی کوتاہیوں سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے مرنے سے پہلے پہلے ایک ایک عزیز رشتہ دار کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی اہلیہ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے عزیزوں کا، سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقتی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما. یا اللہ جو حضرات رمضان و مبارک میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے غیر رمضان میں بھی انہیں خوب اس کی توفیق عطا فرمائیے. پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے در پر ہم آ گئے، آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. الہی اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں شب قدر کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ شب قدر کی دولت عطا فرما دیجئے. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.